نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد. آج میرے ہاتھ میں ہمارے حضرت والا شیخ حضرت والا جمال اللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کا وعظ ہے. اس کا عنوان رکھا گیا ہے دعا اور صبر و رضا. دعا اور صبر و رضا, اور یہ اس کا آواز موائز اختر نمبر 82 ہے. موائز اختر نمبر 82. ہمیشہ کی طرح یہ آواز بھی ہمارے حضرت مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید اشرف جمیل میر صاحب رحمہ اللہ تعالی منور اللہ تعالی میں قدب نے ترتیب دیا ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. ارشاد فرمایا کہ اس وقت دو آیتوں کی تلاوت کی گئی اور ایک حدیث شریف پیش کی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجھے پکارو, مجھ سے دعا مانگو, میں قبول کروں گا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا, جب کوئی اضطرار کے ساتھ دعا کرتا ہے تو کون قبول کرتا ہے سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ سوال فرما کر اقرار فرما رہے ہیں, اسے استفہام اقراری کہتے ہیں, یعنی میرے سوا تمہاری دعاؤں کا کوئی قبول کرنے والا نہیں. بظاہر تو سوال ہے لیکن سوال کی دو قسمیں ہیں, ایک استفہام اقراری کہلاتا ہے, دوسرے کو استفہام انکاری کہتے ہیں. یہاں استفہام اقراری ہے, یعنی اللہ کے سوا کون ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا. اور استفہام انکاری کی مثال حدیث پاک کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیویوں سے یعنی ہماری ماؤں سے فرمایا ایک تجیبہ, تم دونوں پردے میں ہو جاؤ. ہماری ماؤں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو نابینا ہے, یہ ہم کو نہیں دیکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الستما تبصرانی, کیا تم دونوں بھی ان کو نہیں دیکھتی ہو؟ کیا مطلب, یعنی کہ تم ان کو دیکھتی ہو. اس استفہام کا نام استفہام اقراری ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افعمیاوانی انتما, یہ عمیاء سے عمیاوان ہے, تثنیہ کا صیغہ. کیا تم دونوں بھی نابینا ہو, یعنی وہ تو نابینا ہے, کیا تم بھی نابینا ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے, یعنی کہ تم نابینا نہیں ہو. ایک ہی حدیث میں استفہام کی دونوں قسمیں بیان ہو گئی. استاد اگر پڑھاتے وقت قرآن و حدیث کی مثالوں سے اپنے طلبا کو سمجھا دے تو اس سے بہت برکت ہوتی ہے اور لطف بھی بہت آتا ہے. اگر تمام دنیا کی مثالیں پیش کرو تو بھی اس استفہام کی دونوں قسمیں سمجھانے کے لیے وہ مزہ نہیں آ سکتا جو کلام رب العالمین سے اور کلام نبوت سے سمجھانے میں آتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو سوال ارشاد فرمائے. پہلا الستما تبصرانی, یعنی وہ تو نہیں دیکھتے, کیا تم بھی نہیں دیکھتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نابینا ہے, لیکن کیا تمہیں بھی نظر نہیں آتا, یعنی دیکھتی ہو؟ یہ سوال کیسا ہے, اقراری ہے, یعنی بینائی کا اقرار ہو رہا ہے کہ تم دونوں نابینا نہیں ہو بلکہ بینا ہو, تم دونوں بینا ہو نابینا نہیں ہو. اور دوسرا سوال یہ کیا کہ افام یا وانی انتما, کیا تم دونوں بھی نابینا ہو, یعنی نابینا نہیں ہو. تو ایک ہی روایت میں استفہام اقراری اور اسی میں استفہام انکاری کی کیسی مثال ہے, ایک ہی روایت میں. تو اللہ تعالیٰ نے استفہام اقراری سے یہ اعلان فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا, کون ہے جو حالت اضطرار میں مضطر کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اللہ کو پکارتا ہے. لہذا دعا کے قبول ہونے کی ایک شان تو اس آیت میں بیان کی گئی اور دوسری شان اس حدیث میں ہے ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں آگے اس میں فاعل آ رہا ہے جو الذین کے معنی میں الاسلام میں موجود ہے. جو لوگ اپنی دعاؤں میں الحاق کرتے ہیں گڑگڑاتے ہیں عبادت یوں ہو جائے گی. ان اللہ یحب الذین ملحین فی الدعاء. ملحین کس کو کہتے ہیں؟ الحاق باب افعال سے ہیں, اس میں دو ہا ہیں اس لیے ادغام ہو گیا. الملحین کے معنی ہیں الذین الحو فی الدعاء, جو لوگ دعا میں الحاق کرتے ہیں گڑگڑاتے ہیں. الحاق معنی اڑ کے مانگنا, گڑگڑا کر مانگنا, جیسے چھوٹے بچے کہتے ہیں ابا ہم ٹافی لیں گے, ابا ہم ٹافی لیں گے, ابا مجھے ٹافی دو. کتنا ہی اس کو بگاؤ کہ ہٹو, اس وقت میں ضروری کام کر رہا ہوں, مگر چھوٹا بچہ نہیں مانتا, کہتا ہے ہم نہیں جانتے, ہمیں تو ٹافی ضروری چاہیے. ابا کہتے ہیں کہ اس وقت ہم ضروری کام میں مشغول ہیں. اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ, وہ کہتا ہے آپ کا ضروری کام ہوگا, ہمارا تو ضروری کام ٹافی ہے, ہم کو ٹافی دیجیے, اس کے بغیر ہم ہٹیں گے نہیں. جب تین چار دفعہ وہ ضد کرتا ہے تو باپ بھی جان چھڑاتا ہے, کہتا ہے بھائی اچھا لے بھاگ جا یہاں سے. لیکن اللہ کے پاس معاملہ دوسرا ہے. ابا تو جان چھڑانے کے لیے ٹافی دے کر بھگاتا ہے, اللہ تعالیٰ جان نہیں چھڑاتے بلکہ محبت فرماتے ہیں, بندے کی اس ادا سے اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. امام بیہقی رحمہ اللہ کی اس روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتے ہیں جو اڑ کے مانگے کہ ہم تو لے کے رہیں گے, بغیر آپ سے دیے ہوئے ہٹیں گے نہیں, اگر آپ نہیں دیں گے تو ہمیں کون دے گا؟ آپ ہی تو ہمارے ربا ہیں اور اکیلے ربا ہیں, ہمارا کوئی دوسرا رب بھی نہیں. یہی تو میری آخری چوکھٹ ہے, آخری دروازہ ہے اور واحد دروازہ ہے. خوب گڑگڑا کے مانگے. جو گڑگڑا گڑگڑا کر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں, اس کو محبوب بنا لیتے ہیں. لیجیے صاحب, دنیا میں کسی سے مانگیے تو کہتے ہیں کہ بابا معاف کرو, تنگ مت کرو. اس پر ایک قصہ یاد آ گیا. ایک مرتبہ ڈھاکے میں ایک چوراہے پر ہماری گاڑی رکی کیونکہ سگنل سوکھ تھا. اتنے میں ایک فقیر آیا, بالکل خستہ حال, چیسڑے لپٹے ہوئے. اس نے انگریزی میں ہمارے ساتھ قاضی خدا بخش کو, جو یہاں سے ہمارے ساتھ گئے تھے, ان کو کہا گڈ نائٹ. تو قاضی صاحب نے اس سے کہا کہ میاں یہ رات کا سلام ہے, تم دن میں کہا کر رہے ہو؟ کچھ سیکھ لیا ہوگا اس نے. یہ فقیر مائل کرنے کے لیے کچھ تماشے بھی دکھاتے ہیں. مجھے بھی ہنسی معلوم ہوئی کہ دیکھو مانگ رہا ہے بھیک اور انگریزی بول رہا ہے, اور وہ بھی غلط ہے. بہرحال جان چھڑانے کے لیے جب وہ زیادہ تنگ کرنے لگا تو کہا بابا معاف کرو, تنگ مت کرو. لیکن اللہ سے جو لوگ گڑگڑاتے ہیں, چاہے تمام عمر گڑگڑاتے رہیں, کبھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ بھاگو یہاں سے, تنگ مت کرو. سبحان اللہ. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ بار بار گڑگڑا گڑگڑا کے مانگنا, پڑ کے مانگنا کہ اے اللہ اگر آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا, بس آپ ہمیں دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محبوب فرما لیتے ہیں. اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے موٹر سائیکل یا موٹر مانگی اور گڑگڑا کر مانگی کہ اپنی اصلاح اور تزکیہ مانگا کہ اے اللہ میری اصلاح فرما دے, میرا تزکیہ فرما دے, گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے دے, کہ آپ نے صحت مانگی, دنیا یا آخرت کی جس نعمت پر آپ اڑے ہوئے ہیں, تو روزانہ دو رکعت صلات حاجت پڑھ کر تین تین دفعہ مانگیے. 24 گھنٹے میں کم از کم 3 مرتبہ صلات حاجت پڑھیے تاکہ کثرت سے مانگنا ثابت ہو جائے, کیونکہ عربی میں جمع کا لفظ 3 کے لیے آتا ہے. کتنا مشکل کام ہے, 2 رکعت پڑھنا کتنا مشکل ہے, ہاتھ اٹھانا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے, اور 2 رکعت پڑھنا کتنا مشکل کام ہے. مفت میں کام ہو جائے, محنت نہیں کرنی, اللہ کے آگے سر نہیں رکھنا جو اللہ کو پیارا جائے. 2 رکعت نہیں پڑھیں گے, جس کو بتاتے ہیں کہ بھائی صلاۃ الحاجت پڑھو, ہاں ہاں پوچھو, ہاں صلاۃ الحاجت سے نہیں پڑھی. دعائے مضمون بھی نہیں پڑھتے ہیں, بس یوں ہی ہاتھ اٹھایا, بے توجہی سے لاپرواہی سے مانگا, پھر دل میں شکایت بھی ہے کہ ہم نے مانگا تھا ملا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے. فرمائے کہ 24 گھنٹے میں کم از کم 3 مرتبہ صلاۃ حاجت پڑھیے تاکہ کثرت سے مانگنا ثابت ہو جائے, کیونکہ عربی میں جمع کا لفظ 3 کے لیے آتا ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے تو آپ کی والدہ صاحبہ کثرت سے آپ کی بینائی کے لیے دعا کیا کرتی تھی. مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ان کی والدہ کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی, اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دیا. کیوں؟ بکثرت دعا ہی کی. تیری کثرت دعا سے. صبح دیکھا تو بیٹے کی بینائی واپس آ چکی تھی. تو معلوم ہوا کہ کثرت دعا سے کام بنتا ہے. دو چار دن دعا کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے, دعا میں لگے رہو. بعض لوگ دو تین دفعہ مانگ کر پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں کہ تین تین مرتبہ مانگا, دو دو رکعت بھی پڑھی, اللہ تعالیٰ نے کہاں دیا. نعوذ باللہ. انبیاء علیہ السلام کی بعض دعائیں 40-40 سال کے بعد قبول ہوئی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کا ظہور 40 سال کے بعد ہوا, اور ایک روایت کے مطابق 80 برس کے بعد ہوا. لہذا یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ دعا تو ہمیشہ قبول ہی قبول ہے, لیکن قبولیت کی کئی صورتیں. اگر ان کا علم نہیں ہوگا تو شیطان مایوس کر دے گا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مسلمان کی کوئی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہوتی ہو, مگر قبولیت کی کئی صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی, کہ بندہ جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ وہی چیز اس کو دے دیں. دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں اس میں اللہ کے علم میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی, تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ہماری جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر اتنا زیادہ اجر عطا کریں گے, ان کا اتنا زیادہ بدلہ دیں گے کہ مومن یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. لہذا دوسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ اس کا اجر آخرت میں ملے گا, اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ کبھی درجات بلند کرنے کے لیے بھی دعا کی قبولیت میں دیر ہوتی ہے. اللہ نے کسی بندے کے لیے اعلیٰ مقام لکھا ہوا ہے, مگر وہ عمل میں کمزور ہے جس کی وجہ سے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا, تو اس کے جسم پر یا مال اور اولاد پر کوئی بلا آئے گی, اور اللہ اس کو صبر کی طاقت بھی دیں گے جس سے اس اعلیٰ مقام پر اسے پہنچا دیں گے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ دعا کی قبولیت کی اتنی صورتیں ہیں, تو انہوں نے عرض کیا اذن نکثر, کہ اکثر یکثر کا جمع متکلم نکثر ہے, یعنی پھر تو ہم دعا میں خوب کثرت کیا کریں گے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکثر, یعنی اللہ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے, اس کے خزانے لامحدود ہیں. تو دوستو, تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے. وللہ خزائن السماوات والارض, مگر اپنے خزانوں سے بے نیاز ہیں. وہ خزانے اپنے بندوں کے لیے بنائے ہیں, ہمارے مانگنے میں کمی ہے. حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری کوئی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہوئی ہو, جو قبول نہیں ہوئی تو میرے مانگنے ہی میں کمی تھی. مانگنے کا بھی ڈھنگ ہوتا ہے, درد بھرے دل اور اشکبار آنکھوں سے مانگنے سے کام بنتا ہے. آج سے بہت برس پہلے ایک شخص نے کہا کہ میرے مرض کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہوگا. میں نے اس سے کہا کہ ڈاکٹر نے تمہیں مایوس کیا ہے, مخلوق نے مایوس کیا ہے, خالق نے تو مایوس نہیں کیا. تم روزانہ 3 مرتبہ دو دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ سے گڑگڑا کر مانگو. بس جناب, اس نے خوب مانگا, سجدگاہ کو آنسوؤں سے تر کر دیا. کچھ مہینے کے بعد ہنستا ہوا آیا کہ میری بیماری بغیر کسی دوا سے اچھی ہو گئی. یہی حال روحانی بیماری کا بھی ہے. اگر کسی کا 10-20 سال سے بزرگوں کے پاس آنا جانا ہے, مگر پھر بھی بعضوں کو گناہ کی ایسی عادت ہے کہ بار بار ان کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے. شیطان کہتا ہے کہ میاں, خانقاہوں میں آتے جاتے, اللہ والوں سے ملتے جلتے, توبہ کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے, لیکن پھر بھی تمہارا حال خراب ہے, لہذا خانقاہوں میں جانے کا فائدہ کیا. تو اس کا علاج بھی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رو, خانقاہ میں جانا آنا نہ چھوڑو, بزرگوں کے مشورے پر عمل کرتے رہو, دو دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ان کا کرم آئے گا, اور جب ان کا کرم آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے گلستان است گلستان است گلستان. اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ غم اور مصیبت کے حالات میں کرنے کے دو کام ہیں, یعنی غم کے حالات میں دو حق ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنا. ایسے حالات میں اللہ سے عافیت کی دعا مانگنا یہ ادائے حقوق بندگی ہے. اس میں اپنے ذوق اور عجز کا اظہار اور اقرار ہے. ادائے حق بندگی ہے کہ میرا بندہ اپنے ذوق پر اقرار کر رہا ہے کہ غم زیادہ ہونے سے دل کمزور ہو جائے گا, ہم ضعیف ہیں, ناتواں ہیں, اے اللہ آپ اپنی رحمت سے اس غم کو عافیت میں تبدیل فرما دیجیے. اور دوسری بات, کہ دل سے اس پر راضی رہے کہ اگر دعا قبول نہ ہوئی, اسی حالت میں رہا تو بھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کروں گا. اسی کو تسلیم و رضا کہتے ہیں، یعنی اس پر راضی رہنا یہ ادائے حقوق مالک ہے کہ وہ ہمارے مالک ہیں، وہ بھی ارحم الراحمین مالک. اس بات کا یقین رکھے کہ اس غم میں ضرور ہمارا کوئی فائدہ ہے. اس فائدے کا یقین کرنا فرض عین ہے. لہذا جو لوگ کچھ تکلیف میں رہتے ہیں، بیماری کی تکلیف ہو یا کوئی اور غم ہو یا کسی قسم کی ذہنی پریشانی ہو، تو دعا اور تدبیر دونوں کریں. سب سے پہلا نمبر دعا کا ہے. دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر بار بار اللہ سے دعا کریں. اگر وہ دعا یاد ہے تو مشکات شریف میں شامی کی جلد نمبر 2 میں ہے، دعائے مسنونہ. یہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے رسالہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بھی ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بلز والسلامة من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة ہی لک ایضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین. یہ دعا آخر تک پڑھ کر اپنی حاجات کے بھی دعا مانگ لے، اور جو مناسب تدبیر ہو وہ بھی کرے، لیکن پھر اللہ کی رحمت کا منتظر رہے. مشکات شریف کی حدیث ہے، افضل العبادت انتظار الفرج، سب سے بہترین عبادت اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا ہے کہ اب رحمت آئی اور میرا غم دور ہوا، اب رحمت آئی اور میری بیماری دور ہوئی. غلط امید لگائے بیٹھے رہے اور مانگتے بھی جا رہے ہیں، نا امید نہ ہونا، خوشحالگی کا، غم اور پریشانی کے دور ہونے کا انتظار کرنا، یہ افضل العبادات ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ بلا سے صبر کرنا، بلا میں صبر سے رہنا، اللہ کی رحمت کا منتظر رہنا اور اللہ سے شکایت نہ کرنا، یہ انقیاد للقضاء ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور قضاء کا احترام کرنا کہ مالک جس حال میں چاہے رکھے، ہمارا کام مانگنا اور گڑگڑانا اور دعا کرنا ہے. یہ نہیں کہ اللہ میاں نے ہمیں کو کیوں تاک رکھا ہے، اللہ میاں نے ہمیں کو کیوں نشانہ بنا رکھا ہے، یہ کیوں جس نے لگایا وہ برباد ہوا، شیطان نے کیوں لگایا تھا کہ ہم کو آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے، پھر آپ نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا، یہ کیوں اور کیوں چرا کرنا یہ بندوں کا کام نہیں. انشاءاللہ یہ واضح مسلسل پورا پڑھ کے سنایا جائے گا. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اگر تم اس چیز کو جان لو جس کو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رو اور بہت کم ہنسو. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب العظم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تنبیہ فرمائی گئی ہے امت کو کہ جاہلوں اور غافلوں کے طریقہ حیات سے اجتناب کرے، یعنی زیادہ ہنسنے اور زیادہ راحت اور عیش سے زندگی کو بچائے، اور امید پر خوف کو غالب رکھے، مگر بڑھاپے میں خوف پر امید کو غالب رکھے، بالخصوص دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ایام میں عفو و رحمت کا مراقبہ زیادہ رکھیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں موت اور اس کے بعد کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. جب میت کو قبر میں رکھے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میت کو قبر میں داہنی کروٹ پر اس طرح لٹانا چاہیے کہ پورا سینہ کعبے کی طرف ہو اور پشت کو قبر کی دیوار سے لگا دے. آج کل لوگ صرف منہ کعبے کی طرف کر دیتے ہیں اور چت لٹاتے ہیں کہ سینہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، یہ بالکل خلاف سنت ہے. میت کے رشتہ داروں یعنی گھر والوں کو کھانا دینا مسنون ہے، اس کھانے کو تمام برادری یا رشتہ داروں کو کھانا جائز نہیں، ناموری اور دکھلاوے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں، جو موجود ہو دے دیا جائے۔ جب میت کے دفن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو خود بھی اور دوسروں سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رکھے۔ دفن کے بعد مردے کے لیے قبلہ رو ہو کر دعا کرنا مسنون ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جیسا کہ آج کل رواج ہو گیا ہے جائز نہیں۔ نجھتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شباب سے نبوت تک کے بعض حالات کی روایات ہیں۔ دوسری روایت ہے کہ جب آپ 25 برس کے ہوئے تو حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ قریش میں ایک مالدار بیوی تھی اور تاجروں کو اپنا مال اکثر مضاربت پر دیتی رہا کرتی تھی، آپ کے صدق و امانت اور حسن معاملہ اور اخلاق کی خبر سن کر آپ سے درخواست کی کہ میرا مال مضاربت پر شام کی طرف لے جائیے اور میرا غلام میسرہ آپ کے ساتھ جاوے گا۔ آپ نے قبول فرمایا، یہاں تک کہ آپ شام میں پہنچے اور کسی موقع پر آپ ایک درخت کے نیچے اترے، وہاں ایک راہب کا سوما تھا، عبادت گاہ تھی۔ اس راہب نے آپ کو دیکھا اور میسرہ سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ میسرہ نے کہا کہ قریش اہل حرم میں سے ایک شخص ہے۔ راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے بجز نبی کے کوئی کبھی نہیں اترا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے خوب نفر لے کر واپس ہوئے اور میسرہ نے دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو دو فرشتے آپ پر سایہ کرتے تھے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مال سپرد کیا تو دیکھا کہ دگنا یا اس سے قریب نفع ہوا۔ یہ تو آپ کے صدق و امانت کی بیین دلیل تھی، اور میسرہ نے ان سے اس راہب کا قول اور فرشتوں کے سایہ کرنے کا قصہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ بن نوفل سے، جو ان کے چچزاد بھائی اور عیسائی مذہب کے بڑے عالم تھے، ذکر کیا۔ ورقہ نے کہا کہ اے خدیجہ، اگر یہ بات صحیح ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اور مجھ کو کتب سماویہ سے معلوم ہے کہ اس امت میں ایک نبی ہونے والا ہے اور اس کا یہی زمانہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عاقل تھیں، یہ سب سن کر آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کی قرابت اور اشرف القوم اور امین اور خوشخو اور صادق القول ہونے کے سبب آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امام سے ذکر کیا اور ان کے اہتمام سے نکاح ہو گیا۔ اس راہب کا نام نستورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔